خلق الليل والنهار بقدرته ومن يسار بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد بالدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوسار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سورة هود میں سوال کیا گیا الیس الصبح بقریب، کیا وہ صبح قریب ہے؟ وہ صبح جو انسان کی تقدیر کو بدل دے، وہ صبح کہ جو اس کی نجات کا پروانہ لکھ دے. اور اس سوال کے اندر خود ایک جواب چھپا ہوا ہے کہ ہاں وہ صبح بہت قریب. سورہ احزاب میں اس صبح کی طرف بڑھنے کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی امانت کا بوجھ فی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا واشفقن منہا وحملہا الانسان، ہم نے امانت کو انا عرضنا الامانت الی السماوات والارض والجبال سماوات کے سامنے پیش کیا، زمین کی طرف دینا چاہا اور پہاڑوں سے کہا اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لو. فا بہنا ان یعملنا، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا پروردگار یہ ہمارے تحمل سے بہت زیادہ بلند بات. فا بہنا ان یعملنا وحمل اہل انسان، ایسے میں یہ انسان اٹھا اور اس نے کہا لا پروردگار تیری امانت کے بوجھ کو میں اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہوں. وکانا ظلوماً جہولا، یہ انسان جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. اس امانت کو اٹھانے کے لیے. اور امانت کیا ہے؟ دین. دین کی حفاظت, دین کا راستہ, دین کا ڈسپلن. اس امانت کو اٹھانے کے لیے کیپیسٹی چاہیے, اور امانت اس وقت تک نہیں اٹھائی جا سکتی کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے, ایک خاص کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک بیج ڈال دیں کسی زمین میں, وہ صحرا میں ہو, وہ پہاڑ پر ہو, سمندر کا کنارہ ہو, اور آپ یہ سمجھیں کہ اس میں سے درخت نکل آئے گا, نہیں. جس زمین کے اندر وہ کیپیسٹی ہوگی اس بیج کو اپنے اندر ایبزارب کر کے درخت نکالنے کی, بس وہی لگائے گی. چاہے وہ کتنا ہی پانی ہو, چاہے وہ کتنی اونچائی ہو, چاہے وہ کتنی ہی گہرائی ہو, لیکن جو کیپیسٹی جس زمین کی ہے اسی کے مطابق اس درخت کی پرورش وہ زمین کرے گی. تو لہذا بوجھ کو اٹھانے کے لیے امانت کے کیپیسٹی کا ہونا لازمی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ تھریش ہولڈ, تحمل. کیا جواب دیا آسمان نے, زمین نے اور جبال نے؟ فابینا ان یحملنا. ہمارا وہ تھریش ہولڈ نہیں ہے, ہمارا وہ تحمل کا لیول نہیں ہے. اب یہ تھریش ہولڈ اور تحمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, ہماری آنکھ کے اندر ایک تحمل ہے کہ وہ روشنی کو دیکھ سکتی ہے, اور وہ آنکھ سورج کی روشنی بھی دیکھتی ہے, وہ اس بلب کی روشنی بھی دیکھتی ہے. لیکن ہم اگر یہ چاہیں کہ وہ آنکھ سورج پر ٹکٹکی باندھ کر اس سورج کا ملاحظہ کرے, تو یہ اس کی تھریش ہولڈ سے بہت زیادہ ہے. آنکھ پھٹ جائے گی, ہم سورج پر نگاہ نہیں ٹکا سکتے, حالانکہ اس آنکھ کے اندر دیکھنے کی کیپیسٹی ہے, لیکن سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تھریش ہولڈ تحمل نہیں. اسی طرح ہمارے پیٹ کو غذا کی ضرورت ہے, اور وہ ہم ہر آن اس پیٹ کو غذا سے بھرتے ہیں, اور اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ غذا کو اپنے اندر سموتی ہے. اور لیکن اگر ہم اس پیٹ کے اندر غذا کے ساتھ زہر اونڈیل دیں, اور ہم یہ سمجھیں کیونکہ اس کی کیپیسٹی ہے اسے ہولڈ کرنے کی, تو زہر بھی ہولڈ کر لے گا, نہیں, وہ اس کے تھریش ہولڈ سے زیادہ ہے, وہ میدا پھٹ جائے گا. تو امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے کیپیسٹی بھی لازمی ہے, تھریش ہولڈ بھی لازمی ہے, یعنی صلاحیت بھی ضروری ہے, اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ وہ تحمل بھی چاہیے جس کے ذریعے سے امانت کا وہ بوجھ اٹھایا جا سکے. اب انسان کو کہا ظلوماً جہولا, یعنی وہ جو اٹھا رہا ہے بوجھ وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بوجھ اٹھانے والوں کے ساتھ ساتھ سارے انسان یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے, ظلم اور جہول کی اکثریت ہوگی. اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اسے حق اور عدل کا پتہ تھا, اس کے باوجود بھی اس نے حق اور عدل کے راستے کو چھوڑ دیا, اس نے ظلم کے راستے کو اختیار کیا. وہ علم رکھتا تھا اور علم کو پہچانتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے علم اور علم کے راستے کو چھوڑا, اور جب وہ راستہ چھوٹا تو پھر وہ جہول ٹھہرا, تو اس نے ظلم اور جہول کے اپنے اوپر دو اسٹارز لگا لیے, اور پھر وہ انسان ظلوم اور جہول والا وہ اس قابل نہیں ٹھہرا کہ وہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکتا. قرآن کریم نے اس انسان کے لیے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے پیدا تو انسان کو بہترین شکل و صورت پر کیا تھا, احسن تقویم پر پیدا کیا تھا, ثم رددناه اسفل سافلین, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ انسان اپنے اس ظلم اور جہل کی وجہ سے اسفل سافلین بدترین درجوں میں گرا دیا گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بس وہ بچ گئے جو ایمان اور عمل صالح اپنے پاس رکھتے تھے. اور یہ بچنے والے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں انا ارسل امانتا الى السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان, جہاں پر آسمانوں کی وسعتیں جواب دے گئیں, زمین کی گہرائیوں نے ہاتھ جوڑ دیا, اور پہاڑوں کی بلندیاں جو ہیں وہ پست نظر آنے لگیں. وہاں کچھ انسان ایسے بھی اٹھے کہ جن کا حوصلہ آسمانوں سے بلند تھا, جن کے دل کی وسعتیں زمین کی گہرائیوں سے زیادہ وسیع تھیں, اور جن کے عزم اور حوصلے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور تھے. بحملہ الانسان, انہوں نے اس امانت دین کا بوجھ اٹھا لیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ امانت کے بوجھ سے ڈرتے کیوں تھے آسمان اور جبال اور زمین؟ عزیزوں بات یہ ہے کہ وہاں پر اطاعت بل اختیار ہے, یعنی اطاعت اختیار کے ساتھ. آسمان و زمین و جبال کیا چاہتے تھے؟ روٹین. سورج نکل رہا ہے, روٹین. وہ اختیار نہیں چاہتا تھا کہ آج نکلوں یا نہ نکلوں, فیصلہ کروں کہ آج نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے. جبال فیصلہ کرے کہ یہاں کھڑا ہونا ہے یا نہیں کھڑا ہونا ہے. زمین فیصلہ کرے کہ آج گھومنا ہے یا نہیں گھومنا ہے. تو آج نہیں گھومیں گے تو دن اور رات میں تبدیلی نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہمیں تو روٹین کے معاملے میں ڈال دے. یہ اطاعت بل اختیار ہمارے بس کی نہیں ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے تیری اطاعت کے راستوں کا سفر طے کریں. بس ہم تو روٹین میں چلیں گے. تو اس ساری کائنات روٹین کا سفر طے کر رہی ہے. یہ ارادے کا اختیار اور ارادے کے ساتھ اطاعت صرف ان لوگوں نے کی جن لوگوں نے اس امانت کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اپنے اللہ کی بارگاہ سے لیا. حدیث ابو ہریرہ راوی اور صحیح بخاری کی یہ حدیث, نہ ہمارا کوئی ریفرنس نہ ہماری کوئی کتاب. ابو ہریرہ نے سے روایت میں بخاری نے کوٹ کیا, امانت برباد ہو جائے گی اگر معاملات نا اہل ہاتھوں میں چلے جائیں. ایسی کرسپ اور اتنا ٹو دا پوائنٹ. امانت کیا ہے؟ امانت دین. برباد ہو جائے گی امانت اگر معاملات کیا ہیں؟ انسان کے معاشروں کے معاملات نا اہل کے ہاتھ میں چلے جائیں تو دین برباد ہو جائے گا. عزیزان گرامی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو ہم بار بار گفتگو کر رہے ہیں کہ زبہ عظیم اس امانت کو بچانے کا نام ہے جو آدم سے شروع ہوئی اور خاتم تک آئی, یہ جو بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ امانت کا بوجھ وہی اٹھائیں گے جو اس کی صلاحیت اہلیت اور تھریش ہولڈ اور تحمل رکھتے ہیں, اور باقی اس امانت کے بوجھ اٹھانے کے اہل نہیں ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچانک کیا 60 ہجری میں کوئی واقعہ ہو گیا اور 61 ہجری شروع ہوئی کہ چند سر کٹ گئے اور ایک شور غلغلہ مچ گیا؟ اگر بات اتنی سی تھی تو پھر اتنے ہی دور میں اتنے ہی پیریڈ میں اسے ختم نہیں ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بات اتنی ہلکی پھلکی نہیں ہے, اور بات کی وسعت اور پھیلاؤ جو صدیوں پر محیط ہے وہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ معاملہ کہیں بہت گہرا ہے. اگر ہلکا پھلکا ہوتا 2-4 مہینے 2-4 سال, چلو ایک آدھ صدی 100 سال, 1500 سال, تو جڑ بہت گہری ہے. اچھا اب جڑ جب گہری ہے تو آج کا کے ماڈرن ہسٹورینس جب مسلمانوں کی ایک گروپ ڈیوائڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو مسلمانوں کی پولیٹیکل تھیوری کو پڑھتے ہوئے وہ کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں, اور ان نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ ہے مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں خوریزیاں دکھ اور درد کی جو داستان ہے اس کی بنیادی وجہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے, اور وہ ہے رسول کی جانشینی کا مسئلہ. ان رائٹرز نے, جس میں سے ایک ایڈورڈ جورجی, اس نے اپنی کتاب گریٹ ریلیجنس آف ماڈرن ورلڈ, اور جان گلب
اپنی کتاب شارٹ ہسٹری آف عربین پیپل میں لکھا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ اصل میں ہوا یہ, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں شاید اپنی جانشینی کے مسئلے کو حل نہیں کیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں ان کی رحلت کے بعد لڑائی شروع ہو گئی, گروپ بازیاں ہو گئیں, اور اس کے میں خون ریزی کی اتنی زیادہ معاملہ بڑھ گیا کہ وہ پھر اس کے بعد تھما نہیں. یہ بات ریپیٹڈلی کی گئی کہ مسلمانوں کی آپس کے فساد کی وجہ سے اور فساد کی بنیاد پیغمبر کی جانشینی, اور پیغمبر نے چونکہ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اپنی زندگی میں, تو اس وجہ سے یہ پرابلم اسٹارٹ ہوئی. اگر اس کو ایڈریس کر دیتے تو مسلمانوں کو تسلی ہو جاتی کہ پیغمبر کے بعد ان کا یہ جانشین ہے, لہذا یہ نہ ڈیوائڈ ہوتی نہ یہ خون ریزی نہ مصیبتیں کی پریشانی ہوتی. اگر ہم اس تھیسس کو مان لیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا, اگر ہم اس تھیسس کو مان لیں اور اس کی وجہ سے پیغمبر پر یہ تہمت لگ جائے, معاذ اللہ خاکم مد ہے کہ پیغمبر کے اس نان ایڈریس کرنے کی وجہ سے اس ایشو کو مسلمانوں میں خون ریزیاں ہوئیں, آپس میں دکھ اور درد پھیلے, تباہ کاریاں ہوئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر معاذ اللہ خاکم مد ہے اس خون ریزی اس تباہی اس لڑائی کا ذمہ دار ہے, اور اگر وہ ذمہ دار ہے تو پھر قرآن مجید کے اس آیت اور اس سٹیٹمنٹ کو نیگیٹ کرتے ہیں جہاں قرآن نے پیغمبر کے لیے کہا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. یا تو قرآن کے اس سٹیٹمنٹ کو مان لو کہ اللہ اور پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے, اور اگر اس سٹیٹمنٹ کو مانتے ہو تو یہ تہمت پیغمبر پر نہیں لگائی جا سکتی, اور اگر یہ تہمت لگاتے ہو تو قرآن سے اس آیت کو نکالنا پڑے گا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں. اب اگر کوئی اس موضوع پر ریسرچ کرنا چاہے اور جاننا چاہے تو دو باتیں ہیں. کبھی بھی ریسرچ کی جاتی ہے تو ہائپوتھیسس کریٹ کیا جاتا ہے, ہائپوتھیسس میں ایک پازیٹو اور ایک نیگیٹو کوشچن رکھا جاتا ہے. تو پازیٹو کوشچن یہ رکھا ہم نے کہ پیغمبر نے جانشینی کا اعلان کیا, نیگیٹو کوشچن یہ رکھا کہ پیغمبر نے اپنی جانشینی کا اعلان نہیں کیا. یہ ہائپوتھیسس ہے. اب اگر پیغمبر نے اپنی جانشینی کا اعلان نہیں کیا تو واقعی اس جانشینی کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں خونریزیاں ہوئیں اور جدال و قتال اس حد تک آگے بڑھا کہ کبھی بھی بہتی بھی دو اسٹریمس ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل نہیں کر سکتی. اس ہائپوتھیسس کی وجہ سے کہ مسلمانوں میں پیغمبر نے جانشینی کو نافذ نہیں کیا, یہ ہائپوتھیسس اگر رکھا جائے تو یہ سقیفہ کو جسٹیفائی کرتا ہے. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا, اگر جانشینی نہیں رکھی پیغمبر نے تو یہ سٹیٹمنٹ سقیفہ کو جسٹیفائی کرے گا. پھر کیا کرتے, سقیفہ ہی کرنی تھی نا, لوگوں نے جم کے بیٹھنا ہی تھا نا, مل کے جمع ہو کر جتھا بنا کر کسی کو نامنیٹ کرنا ہی تھا نا, تو اس سٹیٹمنٹ سے سقیفہ جسٹیفائی ہوگی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر نے نامینیٹ کیا تھا اور نامینیٹ کرنے کے بعد نامینیشن کو مانا نہیں گیا اور آنکھ بند کرتے ہی لوگوں نے حکم عدولی کی پیغمبر کی, تب سقیفہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی. اور جب سقیفہ کے لیے گنجائش ڈھونڈنا ہے, جب سقیفہ کو واقعی چیلنج کرنا ہے, تو اللہ اکبر, پیغمبر کی رحلت کے بعد دو بڑی ڈائنیسٹیز مسلمانوں کے سروں پر مسلط ہوئی, ایک بنی امیہ کی ڈائنیسٹی مسلط ہوئی, ایک بنی عباس کی ڈائنیسٹی مسلط ہوئی, اور دونوں کی دونوں سقیفہ کی بینیفیشری ہیں, دونوں کی دونوں سقیفہ کی بینیفیشری ہیں. 700 سال تک, 150 سال تک بنی امیہ اور 550+ سال تک بنی عباس ظلم کے ذریعے سے اور جبر کے ذریعے سے گردنوں پر سوار رہے اور دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے. ارے بنی امیہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اس سقیفہ کے. سقیفہ ہوئی تو تیسری خلافت بنی امیہ کی طرف منتقل ہوئی نا, ڈائریکٹ بینیفیشری. لیکن بنی عباس یہ کون سی بینیفیشری تھے, یہ انڈائریکٹ بینیفیشری تھے. بینیفیشری کیسے بنے؟ جب 150 سال کے ظلم و ستم سے لوگوں کے طبیعت صاف ہو گئی تو بنی عباس نے شور مچا دیا کہ خلافت تو بنی امیہ کا حق ہی نہیں تھا، یہ تو آل محمد کا حق تھا. اور جب یہ شور اٹھا تو ساری عوام نے ان کا ساتھ دیا، بنی امیہ کو ادھر کر پھینک دیا. کس ایک جملے پہ کہ خلافت آل محمد کا حق ہے. اگر 150 سال کے بعد خلافت آل محمد کا حق ہے تو 150 سال پہلے بھی خلافت آل محمد کا حق تھی، تو سقیفہ آٹومیٹکلی ڈیمولش ہو گئی. اگر 150 سال کے بعد آل محمد کا حق ہے خلافت اور سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہٹاؤ بنی امیہ کو، ادھیڑ دی ان کی خبریں اور تلوار کی نوک پر رکھ دیا بنی امیہ کو، تو 150 سال کے پہلے بھی وہی آل محمد تھے اور وہی پیغمبر کی جانشینی تھی، پھر کہاں سے آ گئی سقیفہ؟ تو سقیفہ خود بخود ڈیمالش ہوئی. لیکن بنی عباس نے فقط نام آل محمد استعمال کیا، اس طرح انہوں نے سقیفہ کو بھی پروٹیکٹ کیا اور انڈائریکٹ خلافت پر بھی قبضہ کر لیا. تو بنی امیہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں سقیفہ کے، اور بنی عباس انڈائریکٹ بینیفیشری ہیں سقیفہ کے. لیکن پرپیچول اب سقیفہ کو بچانا ہے. اگر بنی عباس آل محمد کا نام لے کر نہ کھڑے ہوتے تو سقیفہ چیلنج نہ ہو سکتی تھی. بنی عباس کا آل محمد کا نام لے کر اور ان کے رائٹ کو اسٹیبلش کر کے حکومت پر قبضہ کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ سقیفہ جو ہے وہ غلط پریمائس پر رکھی گئی تھی. لیکن پیغمبر پر الزام تراشیوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا کہ 14th ایڈیشن کے 4th والیوم میں ایک آرٹیکل ہے، اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنی جانشینی کے مسئلے کو اپنی زندگی میں ایڈریس نہیں کیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں کیاس پڑا اور کیاس کی وجہ سے خونریزیاں ہوئیں اور آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیاں، جو نہ ختم ہونے والا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کا کوئی حل انہیں نظر نہیں آتا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس الزام پر، اس تہمت پر پیغمبر کے اگر ایک طالب علم کی طرح، ایک ریسرچر کی طرح اس کی حقیقت کی تہ تک پہنچنا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ فنڈامنٹل کوشچنس ہونے چاہیے. یہی ریسرچ کا طریقہ ہے کہ آپ چند کوشچنس ڈیوائس کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 اس کے جواب دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے تھیسس کا رزلٹ نکلتا ہے. تو پہلا فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے، کیا پیغمبر، اگر پیغمبر نے اپنی جانشینی کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اپنی زندگی اور ایسی چھوڑ دیا، جاؤ جو مرضی کرو، اگر، تو پہلا فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے کیا پیغمبر اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنا جانشین خود نامینیٹ کریں؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کیا پیغمبر نے امت کو اور کمیونٹی کو اس بات کا حق دے دیا تھا کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو تم اپنی مرضی سے کس کو چاہو اپنا حاکم امیر نامینیٹ کر لینا؟ تیسرا فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے کہ اگر پیغمبر نے نامینیٹ نہیں کیا تو آخر وہ کیا پروبیبلٹیز اور پاسبلٹیز تھیں جس کی وجہ سے پیغمبر وہ نامینیشن نہ کر سکے؟ اور چوتھا فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے کہ قرآن کا پیغمبر کی طرف رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے پیغمبر کے کنڈکٹ کے بارے میں؟ اور پانچواں فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے کہ رسول نے اور اللہ کے حکم کے تحت اس معاملے جانشینی کو ہینڈل کیسے کیا؟ یہ 5 امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جس پر ہم اپنے تھیسس کو ڈیولپ کریں گے تھوڑے سے وقت کے اندر، جتنا آپ کو بتا سکیں. اللہ اکبر. پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا پیغمبر اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنے جانشین کو خود نامینیٹ کریں؟ یہ پیغمبر کی شخصیت کیا ہے؟ ارے پیغمبر اس قوم کی طرف بھیجا گیا جسے تاریخ لالس بریڈ کے نام سے یاد کرتی ہے. عرب کوئی قانون نہیں, جنگل کے قانون, تباہی زندگی اور انتہائی انرولی. آج تک عربوں کا یہ حال دیکھ لیجئے, کوئی طریقے سے ان کو ڈسپلن کرنا ناممکن. آپ میں سے تو پیغمبر کس کی طرف بھیجا گیا؟ ایک انرولی ماپ کی طرف جو ماپ کی ذہنیت رکھتا تھا, کوئی قانون نہیں مانتا تھا. اور پیغمبر کی کیپیسٹی دیکھی, اس نے ان کو ریاست دی, انہیں قوانین دیے, کتاب کی طرف ان کو کھینچ کر لایا, انہیں امت واحدہ کا تصور دیا, انہیں ایک سینٹرل اتھارٹی کا کانسیپٹ سکھایا, انہیں عدالت اور انصاف ماننے اور اس کو چھیننے کا حوصلہ دیا. یعنی یہ وہ پیغمبر ہے جس نے ان کے کیمسٹری کے اندر تبدیلی پیدا کی. اب وہ پیغمبر آپ یہ کہیں اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا تھا کہ اپنا جانشین نامینیٹ کرے, تو اللہ اکبر, اس پیغمبر کی کیپیسٹی یہ ہے کہ ابھی ہجرت نہیں کی اس نے, اور وہ اتنا اتھارٹیٹیو ہے کہ اس نے کہا حبشہ کی طرف ہجرت کرو اور جعفر طیار کو بنا دیا پہلا سفیر. کسی سے پوچھا جعفر کو بنا دوں, کوئی مشورہ؟ یہ کام پیغمبر کیا نہیں ہوتا. جعفر سفیر ہیں, جائیں گے خود ہجرت کی. کس نے پوچھا پیغمبر میں چلا جاؤں, اب میرے چچا زندہ رہے نہیں, چلا جاؤں یا علی آج بستر پر سو جانا, ہم نکل جائیں گے. ٹوٹل اتھارٹیرین, سارے غزوے اور لڑائیوں اٹھا کر دیکھ لیجئے, کس نے پوچھا پیغمبر نے؟ اسے کمانڈر بنا دوں, اسے کمانڈر بنا دوں. آؤ حمزہ پکڑو علم, نکلو باہر. آؤ علی پکڑو علم, نکلو باہر. خبر میں کہا میں کل دوں گا اس کو علم. مشورہ کر لیتے, 40 دن سے پریشان ہو رہے تھے مسلمان, مشورہ کر لیتے. کوئی مشورہ نہیں, ہم دیں گے اور ہم کریں گے. پھر وہی پیغمبر صلح حدیبیہ کرتا ہے. ارے سب کی کیسی کیسی باتیں کی پیغمبر پر لوگوں نے, مشورہ کیا کہ صلح کر لوں؟ نہیں کہا, صلح کرنی ہے کر دی. یہودیوں سے معاہدے کیے, کس سے پوچھا پیغمبر نے؟ کس کا مشورہ مانا پیغمبر نے؟ اتھارٹیٹیولی اپنی مرضی سے پیغمبر نے معاہدے کیے. اللہ اکبر, تبوک پہ جا رہے تھے, علی کو نامنیٹ کر دیا, تم میری جگہ میرے جانشین ہو, مشورہ کیا؟ نہیں کیا. ارے حج سے واپس پلٹے, غدیر خم کے مقام پر 120,000 آدمی کو دھوپ میں کھڑا کر دیا, پالا نے شدر کا ممبر بنایا. کسی سے پوچھا تمہیں دھوپ تو نہیں لگ رہی؟ کھڑے رہو, چڑھے ممبر پر, وہ اعلان کیا جس اعلان نے آج تک لوگوں کے دلوں میں آگ لگا رکھی. پیغمبر اپنی کمپیٹنسی کو کمپرومائز ہونے لیا یا کسی کو اپنی کمپیٹنسی میں شامل کر لیا کہ تو بھی کمپیٹنٹ انف ہے یا اکولی کمپیٹنٹ ہے کہ میرے مقابلے پر فیصلہ کر لے؟ نہیں, کسی کو اپنی کمپیٹنسی میں نہ شریک کیا, نہ اپنی کمپیٹنسی کو کمپرومائز کیا نہ کسی کو اپنے مد مقابل کھڑا ہونے دیا، ٹوٹل اتھارٹیٹو. تو لہٰذا اس پیغمبر کے لیے کہنا کہ اس پیغمبر کو اپنی جانشینی کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تھا، تو پیغمبر سارے کاموں کے لیے تو اہل سمجھتا تھا، ایک نہ جانشین نامنیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تھا. تو یہ ہمارے فنڈامنٹل کوشچن کے پہلے کا جواب مل گیا کہ پیغمبر اہل سمجھتا تھا اور اہل تھا. دوسرا سوال ہے، کیا پیغمبر نے یہ جانشین نامنیٹ کرنے کے لیے کمیونٹی کو یہ رائٹ دے دیا تھا کہ تمہارا یہ حق ہے کہ جس کو چاہو تم اپنا سربراہ بنا لینا؟ ساری تاریخ کو کھنگال لیجیے، حتیٰ کہ جھوٹی احادیث گھڑنے والوں کے ٹولے کا بھی جمع کر لیجیے، ایک جھوٹی حدیث بھی اس ناطے سے پیغمبر پر نہ گھڑی جا سکی کہ پیغمبر نے کہا اے قوم میرے بعد تم اپنا جو سربراہ ہے خود منتخب کر لو. یہاں تک کہ سخیفہ کی پارٹی بھی پیغمبر کر ایسی کوئی حدیث نہیں لا سکی، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں لا سکی کہ پیغمبر نے کہا کہ تم جتھا بنانا اور جس کو چاہے میرا جانشین نامنیٹ کر لینا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے دین کے ٹریڈیشنز ہیں، یہ امانت کا بوجھ جو ہے نا یہ ٹریڈیشن سے چلتا ہے. نوح کو کشتی بنانے کا حکم ہوا اور قرآن نے کہا ابھی کوئی سمندر، پانی، طوفان کچھ بھی نہیں تھا، خوب چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی. واسن الفل کا بہن ہے نا وہ بہیے نا، اے نوح کشتی بنا. کیسے؟ وہ ایننا بے ایننا وحی نام، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے اشارے پر. اب نوح کی وہ کشتی جو تھوڑے سے لوگوں کو لے کر بچائے گی، اس کو تو کہا بے ایننا وحی نام، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتی، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنے گی. اور پیغمبر کی وہ کشتی اسلام جسے قیامت تک چلنا ہے، اس کے لیے کہا تم چھوڑ دینا ان کے اوپر، جسے چاہو بنا لے. اللہ اکبر، وہ چھوٹی سی کشتی بے ایننا وحی نام، اور یہ کشتی اسلام نہ کوئی کیپٹن، نہ کوئی رڈر، نہ کوئی کمپاس، نہ کوئی اینکر، جاؤ دوڑو جس کو چاہو بناتے چلے جاؤ. دوسرا فنڈامنٹل کوشچن بھی ڈیمالش ہوا کہ پیغمبر نے یہ رائٹ ٹو رول کمیونٹی کو نہیں دیا، اس لیے کہ ٹریڈیشن ہے قرآن کا کہ جو نبی کی اس کشتی کو بے ایننا وہ وحی نام، وہ علم خدا سے بنتی ہے اور وحی خدا سے چلتی ہے. اب تیسرا کوشچن ہے، پرابیبلٹی کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے، پرابیبلٹی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے نامنیٹ نہ کیا ہو. تو نامنیٹ کرنے نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر نے یہ سمجھا ہو کہ اب کمیونٹی بہت زیادہ دین پرست ہو گئی ہے اور ان کے دل میں قرآن کا جوش ہے اور عدل اور انصاف سے ان کے ذہن بھرے ہوئے ہیں اور ایمان پکا تر و تازہ ہے، تو اگر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے تو یہ با ایمان شخصی کو اپنا سربراہ منتخب کریں گے، لہذا لیٹ دیم چوز. یہ پروبیبلٹی، اگر اس پروبیبلٹی کو قرآن کی گفتار میں ذرا چیک اینڈ بیلنس میں ڈالو، یہی طریقہ ہوتا ہے ایک تھیسس لکھنے کا، چیک کرو. اچھا جب قرآن پر چیک کرنے کے لیے آئے تو قرآن نے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ساتھ مومنوں کا تذکرہ کیا، توریت کی طرح، انجیل کی طرح، زبور کی طرح، لیکن قرآن نے ایک اور لفظ بیچ میں ڈال دیا اور وہ تھا منافق. تو پیغمبر کے ساتھ تو منافقین بھی ہیں، اور پورا سورہ اتار دیا، سورہ منافقون، بس جال منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يعلم والله يعلم انك لرسوله. واللہ یشہد ان المنافقین هم الکاذبون. یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں پیغمبر اور کہتے ہیں کہ اب شہادت دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک لرسول ہی, اللہ جانتا ہے تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین هم الکاذبون, اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. تو کمیونٹی کا حال کیا ہے؟ کمیونٹی کا حال کیا ہے؟ منافقین. اچھا, سورہ حجرات میں اسی کمیونٹی کے اور ورق کو پلٹا. قالت الاعراب آمنا قولوا لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما تدخل الايمان في قلوبهم. یا رب تیرے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان لائے, ایمان لائے, ایمان لائے. قولوا لم تؤمنوا, کہہ دے تم ایمان نہیں لائے. ولكن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو تم اسلام لائے. ولما تدخل الايمان في قلوبهم, ارے تمہارے قلب میں ابھی ایمان تو گھسا ہی نہیں. اب وہاں منافق کہہ دیا, یہاں کہہ دیا عربوں کے دل میں ایمان گھسا ہی نہیں. یہ پروبیبلٹی کیسے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی. پھر سورہ توبہ میں کہا وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. دل پھٹے جاتے ہیں اہل عرب کے نفاق سے, اور یہ شہر میں رہنے والے اہل مدینہ یہ بھی بڑے پکے ہیں نفاق میں. واللہ اب پیغمبر بھائی, شاید سب پیغمبر نے سمجھا ہوگا بہت اچھی قوم بن گئی ہے, بڑی پکی ایماندار ہو گئی ہے, تو قرآن نے ایک نہیں دو نہیں دسیوں دفعہ کہا یہ تو پکے منافق ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کو ایک خواب بھی دکھا دیا, دجالنا روئے لتی ارینا کا الا فتنت للناس بشجر منت فی القرآن. یاد کرو جب ہم نے پیغمبر کو وہ خواب دکھایا, اور خواب میں پیغمبر نے وہ تباہی دیکھی کہ پیغمبر اس کے بعد اس فتنے اس کو دل میں پال کر دنیا سے رخصت ہو گیا. پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے ممبر پر بندر چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں. شجرت ملونت فی القرآن, ہم نے اس شجر ملونہ کا قرآن میں تذکرہ کر کے پیغمبر کو ہوشیار کر دیا, پیغمبر یہ بیٹھ جائیں گے تخت پر. تو بتائیے کہ پیغمبر کیا ایسی سچویشن میں کمیونٹی پر اعتبار کر سکتے تھے کہ تم جانشین بنا لینا؟ وہ جو دل میں نفاق لیے بیٹھی ہے, جو پکی ہے جھوٹ میں, جو بندروں کی طرح ممبروں پہ کودے گی. میں نے کچھ نہیں کہا, سب قرآن. چلیے, اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے, یہ پرابیبلٹی ہماری ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پیغمبر نے کمیونٹی کو رائٹ ٹو رول دے دیا, کیونکہ وہ بہت ایماندار تھی. وہ ایماندار نہیں تھی, کمیونٹی نفاق کا شکار تھی. دوسرا یہ پرابیبلٹی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر خوفزدہ ہو گئے ہوں, ڈر گئے ہوں. پیغمبر اور ڈر دو مختلف باتوں کا نام ہے, اور تاریخ شجاع عالم کے نام سے جس شخصیت کا تذکرہ کرتی ہے وہ محمد ابن عبداللہ ہے. ارے اس کی بہادری کا عالم یہ ہے, چچا کا سایہ اٹھ گیا وہ مکے میں جما رہا, وہ اکیلا طائف چلا گیا, اس نے رات کے اندھیرے میں اکیلے ہجرت کر ڈالی. ارے وہ احد میں تم سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, بس وہ اور اس کا بھائی جم کر کفار کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑے رہے. وہ ابتدا تھی اور انتہا تک جب آئے تب ہنین میں تم بھاگے, اور وہ اور اس اپنے بھائی کا بازو پکڑ کر تنہا میدان کے اندر جمع کھڑا رہا. اسے اس شجاع کو محمد کہتے ہیں. تو محمد تو ڈرنے والے تھے ہی نہیں. اور پھر دیکھیے نا, مکہ فتح ہو چکا تھا, سارا عرب تلقا بن چکا تھا, کس سے ڈرتے پیغمبر؟ کس سے ڈرتے؟ ڈرانے والے تو آزاد کردہ غلام ہو چکے تھے, کس سے ڈرتے پیغمبر؟ تو ڈر و خوف کا شکار بھی نہیں تھے. تیسرا ہمارا فنڈامنٹل کوشچن جو ہے نا, وہ بھی ڈیمالش ہو گیا کہ پیغمبر کی شاید یہ پرابیبلٹی ہو کہ انہوں نے خوف کی وجہ سے یا کمیونٹی پہ اوور ٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنا جام نشین نامنیٹ نہ کیا ہو اور رائٹ ٹو رول کمیونٹی کو دے دیا. چوتھا کوشچن, قرآن کا رویہ, پیغمبر کے کنڈکٹ کے بارے میں کیا ہے. قرآن پیغمبر کے کنڈکٹ کے بارے میں جب بات کرتا ہے, وما رمیتا اذا رمیتا ولکن اللہ رما, یہ تیر جو تم نے مارا یہ تم نے نہیں مارا, یہ ہم نے مارا. یہ رویہ ہے قرآن کا پیغمبر کے بارے میں. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا ما یوحى, یہ جو تم نے کہا یہ تم نے نہیں کہا, یہ ہم نے کہلوایا, یہ ہماری وحی تھی. یہ رویہ ہے پیغمبر کے بارے میں قرآن کا. الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, یہ تمہاری بیعت کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ ہماری بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی بات نبی کی بات نہیں ہے, خدا کی بات ہے. نشانہ نبی کا نشانہ نہیں ہے, خدا کا نشانہ ہے. بیعت نبی کی نہیں ہے, خدا کی بیعت ہے. اب اس سچویشن میں کہ جب کنڈکٹ یہ ہو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر آپ یہ کہیں کہ کیا وحی نے پیغمبر کو منع کیا تھا کہ تو جانشین نہ بنانا, وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں, تو وحی نے روک دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وحی نے کہا کہ آس کریٹ کرو, خوریزیاں ڈالو, اگر وحی نے روکا پیغمبر کو. اور وحی نے کیا کہا تھا, یا ایو رسول بلغ ما انزل علیک من ربک, پیغمبر کر اس کا ابلاغ, بتا ہی نہیں وہ. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر تم نے آج وہ نہ بتایا تو جیسے موسیٰ عیسیٰ ہارون سب کی نبوتیں تباہ ہو گئیں, ویسے تیری نبوت بھی تباہ کر دیں گے. واللہ یسمع کا من الناس, تو اپنا کام کر, بچانے کا کام ہم کریں گے. اب پیغمبر ڈر گئے تھے, ارے جس خدا کو جس کو کہے تجھے میں بچاؤں گا وہ پیغمبر ڈر جائے گا. تو قرآن کا تو یہ رویہ ہے. اب بات یہ ہے کہ پیغمبر نے اور خدا نے اس مسئلہ جانشینی کو ہینڈل کیسے کیا, یہ ہینڈل کیسے ہوئی مسئلہ جانشینی. دیکھیے قرآن مجید نے سورہ فتح میں, سورہ عذاب میں, سورہ فاتح میں ریپیٹڈلی کہا گیا لسنت اللہ ہے لا تبدیلا, خدا کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. جو سنت موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے ہے, ابراہیم اور اسماعیل کے لیے ہے, آدم اور نوح کے لیے ہے, وہی سنت پیغمبر کے لیے ہے. لا تجد لسنت اللہ تبدیلا, ہرگز بھی ہماری سنت کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اب سنت انبیاء کیا ہے؟ سنت انبیاء یہ ہے کہ جب فرعون کھڑا ہو جائے, جب قارون کھڑا ہو جائے, جب حامان ڈٹ جائے, تو حکم ہوتا ہے موسیٰ کو, اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ اس فرعون کو ایڈریس کرو, اس نے طغیان میں اپنے سر کو بہت اٹھا لیا. تو موسیٰ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا القولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. لا تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو جو موسیٰ کے لیے ہے وہی محمد کے لیے. تو موسیٰ ایک فرعون کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور محمد قیامت تک کے فرعونوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے. میں ایک فرعون جس نے طغیان کیا, سرکشی کی, تو کہا میرا بھائی میرا دست و بازو بنا دے, میرا بوجھ بانٹنے والا بنا دے. اور یہاں قیامت تک کے لیے جب طغیان سرکشی فرعون حامان اور قارون کھڑے ہوں تو محمد کو اکیلا خدا چھوڑ دے. سوال کرتا ہے الم نشرح لک صدرک, کیا میں نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا. وہاں موسیٰ کا سوال تھا اللہ سے, یہاں اللہ کا سوال ہے محمد سے. یہ ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے, انہوں نے ہینڈل کیسے کیا سچویشن کو. الم نے شرح لگا صدر کا بمضان ان کا بزر کا لذیذ انقضا ظہر کا, اور ہم نے ایسا بندوبست نہیں کیا کہ تیرا بوجھ بانٹنے والا تجھے دیا جائے, تیرا بوجھ بانٹنے والا تجھے دیا جائے. محلے سے پکڑو, ادھر سے بلاؤ, ادھر سے لے آؤ, کسی قبیلے پہ لے آؤ. موسیٰ کی ٹریڈیشن کیا ہے؟ وجلی وزیری میں نہلی ہارون آخری, میرا بھائی ہونا چاہیے بوجھ بانٹنے والا جو ہارمون ہے. تو ہم نے تیرا بوجھ بانٹنے والا تجھے دیا نہیں, تو موسیٰ کی سنت کے علاوہ دیا. موسیٰ کو تو بھائی دیں اور پیغمبر کو محلے والا دیں. لا تجد لسنت اللہ تبدیلا, خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہے.
نعرہ تکبیر
موسیٰ فرعون کی طرف چلے, ابھی ابتدائی نبوت ہے, تو کہا میرے بھائی کا میرا بازو کا زور بنا دے. یہ کیا ہے؟ سنت الہی. ابھی آغاز نبوت ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پیغمبر کا آغاز نبوت ہے, دعوت ذوالنشیرہ ہے. ابھی حکومت نہیں بنی, ہجرت نہیں ہوئی, مدینے کی ریاست وجود میں نہیں آئی, ابھی پہلا موقع ہے اور ایلیٹ کو دعوت ہے. پہلا موقع, پہلا خطاب, پہلی دعوت, اور وہاں موسیٰ کی پہلی دعوت تھی. اب خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. موسیٰ پہلی دعوت میں بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلے, اور محمد پہلی دعوت میں ایک دن کھانا کھا کر گئے, دوسرے دن کھانا کھا کر گئے, اور تیسرے دن جب اٹھنے لگے چچا نے کہا بیٹھ جاؤ, محمد نے کندھے پر ہاتھ رکھا, نبوت کی کہانی سنائی, اور بچے کا منہ مجمع کی طرف پھیر کر کہا آج کے بعد یہ میرا وصی, میرا ولی اور میرا شریک کار رسالت ہے. وہ ابتدا تھی, اور جب ریاست بن گئی مدینے کی, نظام, حکومت, ڈسپلن سب سکھا دیا, تو میسج سے خطاب کرنے آ گئے پیغمبر. اسی طرح جس طرح موسیٰ جب جا رہے تھے توریت لینے کے لیے, تو پیچھے بھائی کو چھوڑا, یہی قرآن کی سنت ہے نا, بھائی کو چھوڑ دیا پیچھے اور کہا تم میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھنا. اب پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں, اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, اے علی جو جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے اس کے تم مولا ہو. ایک طرف بھائی کو کہہ رہے ہیں جیسے موسیٰ نے ہارون کو کہا, ایک طرف قوم کو کہہ رہے ہیں جیسے تم نے اے قوم موسیٰ کو نبی سمجھا تھا نا, میرے پیچھے ہارون کا ایسا ہی اتباع کرنا ہے. تو جب میں جا رہا ہوں, رخصت ہو رہا ہوں, تو میرے پیچھے اسی طرح اتباع کرنا جیسے میری اتباع کی جائے. لا تجد لسنت اللہ تبدیلا, خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اعلان نہیں کیا جانا شروع کیا, حالانکہ اس سے بڑا اعلان ہو نہیں سکتا تھا جو آپ نے غدیر قوم کے مقام پر کر دیا. اچھا پھر پیغمبر کو فوراً رحلت بھی نہیں ہوئی, آپ نے وہ اعلان کیا نا میں اللہ سے ملاقات کے لیے اب میرا وقت قریب آ گیا, لیکن ایک ٹائم پیریڈ پیغمبر کو ملا. اس کے بعد آپ بستر مرض تک پہنچے. اس بستر مرض پر آپ نے آنے والے خطروں کی پیش بندی کی. ٹو ہینڈل دا سچویشن کیا ہینڈل کیا؟ اسامہ کا لشکر بنایا, مدینے سے باہر بھیجا, سب کو زور دے کے حکم دیا جاؤ جاؤ مدینے سے کو خالی کرو, اسامہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. پیغمبر مدینے کو خالی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بھائی سوال ہم تو ایک ریسرچر کے طور پر پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو چاہیے تھا کہ روکے رہتے, بھائی میرا جنازہ بھرپور ہو, 50-60 ہزار لاکھ آدمی میرے جنازے میں ہونا چاہیے, پیغمبر کا جنازہ ہے آخرکار, کہا نہیں خالی کر دو. پیغمبر کو کس چیز کا خطرہ تھا کہ مدینے سے کچھ لوگوں کو نکالنا چاہتے تھے پیغمبر؟ اچھا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے, کیا لوگوں نے پیغمبر کا حکم مان لیا؟ یہیں تک آپ کو لانا تھا, یہیں تک آپ کو لانا تھا. کیا پیغمبر کا حکم لوگوں نے مان لیا اور سارے تابعدار ہو کر اسامہ کے لشکر میں شامل ہو گئے؟ نہیں, کوئی بازار میں گم ہو گیا, کوئی گاؤں چلا گیا, کوئی بستر پر مریض ہو کر پڑ گیا, کسی نے گھر کا دروازے بند کر لیے, کوئی نہیں گیا. تو آج کا یہ پولیٹیکل تھیوری لکھنے والا مورخ کہتا کہ پیغمبر نے جانشینی کے میٹر کو ریزالو نہیں کیا. ارے پیغمبر نے ریزالو کیا تھا لیکن قوم حکم عدولی کر گئی. پیغمبر زندہ تھے ابھی اور کہہ رہے ہیں جاؤ اسامہ کے لشکر کے ساتھ, نہیں گیا کوئی. ارے زندگی میں جب حکم عدولی کر سکتے ہیں تو آنکھ بند ہونے کے بعد تو کس نے کس کو دیکھا ہے؟ اقتدار کی گیند کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ کوئی نہیں گیا. پھر پیغمبر نے کہا وہ مشہور حدیث قرطاس, قلم اور کاغذ لے آؤ. دے دی, دے دیتے کیا ہوا؟ پیغمبر ہے قلم اور کاغذ مانگ رہا ہے, کیوں نہیں دی؟ کیا پتا لکھنے والے میرے دو مکان ہیں, ایک اس بی بی کو دے دینا, اس بی بی کو دے دینا. پتا تھا لوگوں کو لکھنے کے حوالے ہیں. وہاں غدیر قم میں زبانی باتیں ہوئی تھیں, یہاں پیغمبر اسے لکھ کر ڈاکیومنٹ کرنا چاہتے تھے. کہا پیغمبر کو ہذیان ہو گیا. تو آپ یہ کہیں پیغمبر نے ایڈریس نہیں کیا, پیغمبر نے ایڈریس کیا, قوم حکم عدولی پر اتر آئی تھی, نہیں دیا پیغمبر کو دباؤ تو قلم, اور پیغمبر نہیں لکھ سکے وہ ڈاکیومنٹ. شور و غلغلہ مچا کر حجرے کو قیاس میں تبدیل کر دیا, نکال دیا سب کو پیغمبر نے حجرے کے باہر. اور اس کے بعد جناب ام سلمہ نے کہا کہ میں لے آؤں کلمہ دواد جو آپ کا دل چاہتا ہے پیغمبر, آپ لکھ دیجئے. کہا نہیں اب نہیں. کیوں؟ وہ ایک طاقتور جملہ جو ہو چکا تھا نا, ہزیان. اگر اس کے بعد پیغمبر کچھ لکھتے تو آدھے سے زیادہ قرآن کو صاف کر دیتے کہ پیغمبر نے حالت ہزیان میں یہ آیتیں پڑھی تھی. ہائے پیغمبر کی کیسی کیسی مصیبتیں تھیں, قرآن بھی بچانا ہے, یہ سارا قرآن ہزیان کی نظر ہو جاتا. اور لوگ کہتے کہ ان پر ہزیان کے دورے پڑتے تھے اس لیے یہ باتیں لکھواتے رہتے تھے اور یہ اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں. کہا نہیں اب کچھ نہیں لکھا جائے گا. تو ہمارا یہ معاملہ بھی, یہ فنڈامنٹل پوائنٹ بھی ہمارا ریزالو ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے پراپر ہینڈلنگ کی, لیکن قوم جو ہے وہ حکم عدولی اور نافرمانی اور اقتدار کی لالچ اور بھوک میں اتر چکی تھی. لہذا پیغمبر نے جانشینی کے مسئلے کو پراپرلی ایڈریس کیا لیکن لوگوں کو پیغمبر کا بنایا ہوا جانشین پسند نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ نبوت اور خلافت دونوں بنی ہاشم میں جمع نہ ہو جائیں, کچھ ہمیں بھی ملے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
رسول
اللہ,
حیدری
جائے گا.
بات بھولی کر رہی تھی. پیغمبر نے پراپر ایڈریس کیا اس کو. اچھا پھر قوم نے کیا کیا؟ پیغمبر نے کہ فقال رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا, ناقۂ سالے کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے. اور پیغمبر نے پوچھا اپنے اصحاب سے کہ قوم سمود کا سب سے شقی ترین شخص کون تھا؟ کہا وہ جسے ناقۂ سالے کو ذبح کیا. کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا قوم پر عذاب آ گیا. کہا میری امت کا شقی ترین شخص کون ہوگا؟ کہا ہمیں نہیں پتا یا رسول اللہ, آپ بتا دیجئے. کہا وہ جو علی کو قتل کرے گا.
مولا علی نے دشمنا پہ لانت,
دشمنا
پہ لانت,
دشمنا
پہ لانت, دشمنا
مارشین
کرم والے پہ لانت, دشمنا پہ لانت,
دشمنا
پہ لانت, دشمنا کو کوئی شام کا دشمنا پہ لانت,
جب قتل ہو گئے علی, ضربت لگ گئی سر پر, تو آپ کے امام نے سورہ احزاب وہ سورہ ہے جو سب سے آخر میں ضربت لگنے کے بعد آپ نے تلاوت فرمایا. کیوں کیوں سورہ احزاب کیوں پڑھا لیا؟ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی, ہم نے امانت کا بوجھ ڈالا. انا ارزنا الامانت الى السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. وہ امانت دین کا بوجھ شگافتہ ہے سر اور امام پڑ رہا ہے. وہ امانت الہی کا بوجھ جسے آسمانوں نے نہیں اٹھایا, جسے زمین نے نہیں اٹھایا, جسے جبال نے نہیں اٹھایا. فا بینا وا شخنا منہا و حمل حل انسان, اس انسان نے اپنے سینے پر امانت دین کا وہ بوجھ اٹھایا. اسی سورہ احزاب میں آیا درود بھی ہے, اسی سورہ احزاب میں مباہلے کا واقعہ بھی ہے, اسی سورہ احزاب میں انما یرید اللہ کی کہانی بھی ہے, اور اسی سورہ احزاب میں من المومنین صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا کی آیت بھی ہے کہ مومنوں میں سے کچھ مومن ایسے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا, موت انہیں لے اڑی, اور باقی مومن اس سفر پر چل رہے ہیں اور امانت کو پورا کرنے کے لیے اور وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے منتظر ہیں. اور اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی آپ نے, سورہ ختم کیا پھر ایک آیت دہرائی آپ نے, 39 نمبر, الذین یبلغون رسالات اللہ. ہائے علی, نعرے لگانا بڑا آسان ہے, جناب امیر کو جاننا خدا کی قسم یہ زبہ عظیم بھی علی کا شاہکار ہے, یہ علی کا شاہکار ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. یہ کہہ کر آنکھوں کو بند کر لیا. کیا کہا علی نے؟ کیا کہا علی نے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, جب لوگ خدا کی رسالت کی تبلیغ پر اتر آتے ہیں. اور رسالت خدا کی تبلیغ کیا ہے؟ پرچہ لکھنا تبلیغ نہیں ہے, تقریر کرنا تبلیغ نہیں ہے. جیسے میں نے گزشتہ مسلسل دو تین تقاریر میں آپ کو سمجھایا تبلیغ کا مطلب کیا ہے. تبلیغ کا مطلب ہے وہ نظام قائم کرنا, وہ ڈسپلن بنانا, وہ حکومت الہیہ کے پنجے گڑوانا, چاہے اس میں جان چلی جائے, جس کے ذریعے سے قیام صلات ہو, اطاعت زکات ہو, امر بالمعروف ہو, نہی عن المنکر ہو. علی نے وہ ابلاغ کا حق ادا کر دیا, وہ تبلیغ کا حق ادا کیا. الذین یبلغون رسالات اللہ, جب لوگ اللہ کی تبلیغ اور رسالت کی تبلیغ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں قیام صلات کے لیے, اطاعت زکات کے لیے, امر بالمعروف کے لیے, اور نہی عن المنکر کے لیے, وہ یخشونہ پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ڈرے علی کسی سے؟ یخشون بلا یخشون احدا الا اللہ، وہ فقط اللہ سے ڈرتے ہیں. وکفا باللہ حسیبا، اور ان کے لیے ان کا خدا کافی ہے. ہائے علی، اگر وہ چار سال نہ ملتے، اگر وہ چار سال نظر نہ آتے تاریخ کو، اگر وہ چار سال نہ نظر آتے مسلمانوں کو، توحید بھول گئے تھے. میں نے پچھلی تین تقریروں میں مسلسل بتایا، تکبیر نہیں تھی، نماز ٹیڑھی ہو گئی تھی، حج بھول رہے تھے، زکات کھا رہے تھے، رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، لیٹ کر نمازیں پڑھا رہے تھے. یہ ساری باتیں میں نے گزشتہ تین تقاریر میں آپ کے سامنے پیش کی. یہ چار سال تھے. الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشونہ. جب ہم نے اس تبلیغ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پھر ہم کسی سے نہیں ڈرے. ولا یخشون احدا الا اللہ، سوائے اللہ کے جس سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے. وہ کفا باللہ حسیبا، اور ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے لیے ہمارا خدا کافی ہے. اللہ اکبر. علی یہ کہتے ہوئے قبر کی طرف چلے اور میدان میں حسین اترے، میدان میں حسین اترے، اور ادھر ابن زیاد نے عمر ساتھ سے پوچھا کہ تجھ سے حسین قابو نہیں آ رہے؟ تو اس نے کہا بھول جا یہ بات، یہ وہ حسین ہے جس کے دونوں پہلوؤں میں اس کے باپ علی کی روح ہے. گھوڑے پہ ہیں حسین، نظارہ علی کا ہے. یہ جو آپ کو برسر مقتل فاطمہ کا لال نظر آ رہا ہے، اس میں ابو طالب کے بیٹے کی روح موجود ہے. یہ حسین نہیں لڑ رہے، علی لڑ رہے ہیں. پوچھا ہمارے ساتھ نے، یا ابن رسول اللہ، اے حسین ابن علی، آپ کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے؟ کہا میرے سو بیٹے بھی ہوتے تو سو کے سو علی ہوتے، سو ہوتے تو سو کے سو علی ہوتے. اللہ اکبر. کیوں علی ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ اللہ بھائی، بسم اللہ پدر، مانی زبے عظیم، احمد پسر، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود. کیا کہنے اس باپ کے جو بھائی بسم اللہ کا اصرار ہے، اور کیا کہنے اس بیٹے کے جو مانیے زبہ عظیم ہے. ارے ابراہیم اور اسماعیل نے تو فقط ایک اسکیچ بنایا تھا، یعنی اجمال را تفصیل بود، وہ اجمال تھا، اور تفصیل تو ساری دین کی اس باپ نے اور اس بیٹے نے بیان کر دی. حسین ابن علی کربلا کے دشت میں اترے، بترتیب سپاہ آشا پرداخت، بدتزین کواکب ماں پرداخت. حسین نے اپنی چھوٹی سی سپاہ کو تشکیل دیا، بدتزین کواکب ماں پرداخت، بالکل اسی طرح جیسے چاند کے گرد ستارے ترتیب پاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر میسرہ یافت، آپ نے حبیب کو کہا، اے حبیب تم میسرے کے کمانڈر ہو، مہے روح زہیر از میمنا یافت، اور آپ نے چاند سے چہرے والے زہیر سے کہا، اے زہیر تم میمنا سنبھالنا. پھر کیا کیا؟ علم دار دست عباس دلاور. پھر حسین نے علم اٹھایا اور اپنے بھائی عباس ابن علی کے ہاتھ میں دیا، بشان علی در فوج پیغمبر، بالکل اسی طرح جس طرح پیغمبر اپنی فوج کا علم اپنے بھائی علی کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے. ہائے یہاں علی کی کتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ سارا منظر علی کا ہے. علی اصغر ہیں تو علی ہیں، علی اکبر ہیں تو علی ہیں، قاسم ہیں تو علی ہیں، مسلم ہیں تو علی ہیں، اللہ اکبر حسین ہیں تو علی ہیں، اور عباس ہیں تو علی ہیں. کوفے کے بازار میں کوئی بول رہا ہے تو علی ہیں، دربار میں کوئی تقریر کر رہا ہے تو علی ہیں، شام کے لکڑیوں پر کوئی چڑھ کر پکار رہا ہے تو وہ علی ہے، یزید تو کوئی للکار رہا ہے تو وہ علی ہے، یہ سارا منظر علی کا ہے. جنگ شروع ہو گئی، جناب عباس نے کہا فرزند رسول مجھے اجازت؟ کہا علمدار ہو؟ علمدار پہلے نہیں جایا کرتے، بس آہستہ آہستہ سارا لشکر ختم ہو گیا. پھر پوچھا فرزند رسول اب چلا جاؤں؟ کہا بعض بچے بہت پیاسے ہیں، کچھ پانی کی سبیل کرو. ڈر گئے جناب عباس، شاید شہادت تک بات نہ پہنچے اور میرے سامنے فرزند زہرا شہید کر دیے جائیں. خیمے میں آئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا. کبھی بھی کچھ پانی کی سبیل کرتے ہیں تم اپنی مشق لے آؤ. بچی سوکھی ہوئی مشق لے آئی، گود میں بیٹی کو اٹھایا، کندھے پر مشق رکھی. امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ گئے. اب انکار کی گنجائش نہیں ہے. امام نے کہا جاؤ بس جاؤ. جناب عباس نے مشق سکینہ کندھے پر رکھی، گھوڑے پر سوار ہوئے، دریا کی طرف چلے. اور اس کے بعد تاریخیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے باہر کرسی رکھی، کرسی پر بیٹھ گیا. بھائی کی لڑائی دیکھتے رہے. جس وقت جناب عباس نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم تو پانی لینے جا رہے ہو. کہا جی آقا. کہا اچھا بھائی تلوار رکھ دو، بس ایک نیزہ کافی ہے. کربلا کا واحد شہید جس سے امام حسین علیہ السلام نے تلوار رکھوا لی، نیزہ لے کر بھیج دیا. ادھر حسین خیمے کے باہر اور ادھر عباس نرغے ادا میں. اسے ایک نیزے سے گھاٹ کا پہرا توڑ دیا، دریا میں گھوڑا اتار دیا، چلو میں پانی پکڑا، منہ تک لے کر گئے اور اس کے بعد حقارت سے پھینک دیا. اے وہ پانی جس کے لیے اطفال حسینی بے چین ہیں. پھر منہ تک لے گئے، کہا کیا سوکھے ہوٹوں کو اس پانی سے تر کر لیا جائے؟ پھر پھینک کر کہا یہ تو وفا کے خلاف ہے کہ آقا پیاسے ہوں اور غلام پانی پی لے. گھوڑے کو اشارہ کیا تو پانی پی لے، گھوڑے نے بھی اپنا سر اٹھا لیا. بس سوکھے ہوئے مشق کو بھگایا، نہ معلوم کتنی دیر لگی اس مشق کے بھیگنے میں. مشق بھری، دریا سے باہر نکلے اور گھوڑے سے کہا بس اب تیز. خیام تک پانی پہنچا دیں اور آج سلخرو ہو جائیں. اب عباس تیز 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 خیام کی طرف چل رہے ہیں اور حسین ابن علی سکینہ سے کہہ رہے ہیں، سکینہ تم پوچھتی تھی نا دادا خیبر میں کیسے لڑے تھے، ذرا دیکھو دادا کے لال کی لڑائی. نرغے آزاد ٹوٹا، فوج پیچھے دھکیلی، چتا کا گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. تھوڑی دیر میں حسین نے دیکھا علم لڑکھڑایا اور نیچے دل بیٹھ گیا حسین کا. ادھر مقتل میں زر پڑی اور ایک ہاتھ کٹ کر گرا، دوسرے ہاتھ سے علم سے مالا، مشق کو سینے کے قریب کیا، علم پھر بلند ہوا. حسین کا دل پھر بڑھ گیا، تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا علم لڑکھڑایا اور نیچے گرا. بس اس کے بعد علم دوبارہ نہیں اٹھا. ہائے حسین، ہائے حسین، نظریں تلاش کر رہی ہیں علم کو، علم نہیں اٹھا. تھوڑی دیر میں آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. گھیر لیا فوجوں نے، چھید دی مش، بہ گیا پانی، سر پر لگا گوشت، گھوڑے سے گرے. ہائے ام البنین کا لال، دشت کربلا میں گر گیا. حسین بھائی کی آواز سن کے بے اختیار کھڑا ہونا چاہا، کھڑا نہ ہو سکے. بن کسا زہری، عباس عباس میری کمر ٹوٹ گئی. ہائے حسین، عباس آواز دے رہے ہیں، میدان کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. دوڑتا اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کہیں جھکے کچھ اٹھا لیا، کہیں جھکے کچھ اٹھا لیا، ہائے دو دفعہ جھکے کچھ اٹھا کر سینے سے لگا لیا، مولا کیا اٹھایا؟ کٹے ہوئے بازو، کٹے ہوئے بازو، لہسے باز پر پہنچ گئے، تھوڑی سی سانسیں باقی ہیں، گود میں سر رکھ لیا، ہٹا لیا سر، ہٹا لیا سر، کہا باز ساری زندگی تمہاری اسی گود پر سر رکھ کر سوتے ہوئے گزری ہے، آج میری گود اچھی نہیں لگ رہی، کہا مولا میرا سر تو آپ کی گود میں اور آپ کا سر